ولما جاءهم رسول من عند الله، اور جب اللہ کے پاس سے ایک رسول ان کے پاس آ گیا، مصدق لما معهم، جو تصدیق کرنے والا ہے اس چیز کی جو ان کے پاس پہلے سے موجود ہے، نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب، تو پھینک دی ایک گروہ نے جنہیں کتاب دی گئی تھی، کیا پھینک دی؟ کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، کہاں پھینک دی؟ وراء ظہورہم، اپنی پیٹھ کے پیچھے، اور اس طرح بھلا دیا اس کو، کأنہم لا یعلمون، گویا کہ وہ جانتے ہی نہ ہوں، انہیں پتہ ہی نہ ہو کہ کتاب کہاں ہے اور کیا ہے اس میں. تو کتاب کو پیٹھ پیچھے رکھنے کا اصل مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کو بھلا دینا، اگنور کر دینا. آپ کو جو کام نہیں کرنا ہوتا آپ کیا کرتے ہیں؟ اس کو، جس چیز کی اہمیت آپ کے ہاں نہیں ہوتی اس کو پیچھے پھینک دیتے ہیں. ان لوگوں نے بھی کیا کیا؟ اللہ کی کتاب کو بھلا دیا. یعنی پھینک دے تو مراد ایسا نہیں کہ نوز بلا، یہ مثلا یہ کتاب ہے تو انہوں نے یوں کر کے پیچھے پھینک دی، یہ مطلب نہیں ہے. پیچھے ڈال دیا سے مراد کیا ہے؟ تاکہ نظر ہی نہ آئے. جس چیز کی امپورٹنس ہوتی ہے وہ کہاں ہوتی ہے؟ آنکھوں کے سامنے. اور جو چیز غیر اہم ہوتی ہے وہ کہاں رکھ دی جاتی ہے؟ پیچھے. اسے پیچھے کر دو. یا پیچھے سے مراد یہ بھی ہوتا ہے کہ جیسے ایک طرف کر دینا. اور کتاب کو پھینک کے کیسے ہوگا؟ کأنہم لا یعلمون، گویا کہ وہ جانتے ہی نہ ہوں، گویا کہ انہیں پتہ ہی نہ ہو. کس چیز کا نہ پتا ہو؟ کہ کوئی کتاب دی ہے. ان کی زندگیوں سے کتاب اس طرح الگ ہو گئی کہ انہیں اس کا کچھ بھی علم نہ رہا. آج ہمارا حال کیا ہے؟ ہم نے بھی تو اللہ کی کتاب کو سب سے پیچھے کر دیا، پیچھے ہٹا دیے، اور دوسری کتابیں لا کے ہر جگہ سجا دی، انہیں میں زندگی گزر رہی. یہاں انہوں نے ایک اور کام کیا، اور وہ کیا تھا؟ وَتَّبَوْا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ. ان کے کتاب کے پیچھے پھینکنے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ یہ جادو وغیرہ کے پیچھے پڑ گئے تھے، کچھ اور چیزوں میں دلچسپی لینے لگے تھے. اللہ کا کلام حقیقت میں انسان کو عمل کی طرف بلاتا ہے، لیکن جب کسی قوم پہ زوال آتا ہے تو اس کے لوگ کلام کو پڑھنے کی بجائے، اس کا علم حاصل کرنے کی بجائے، اسے دوسری چیزوں میں استعمال کرنے لگتے ہیں. اور وہ کیا ہوتا ہے؟ اس سے جادو وغیرہ کا کام لیتے ہیں. انہوں نے بھی یہی کیا. وَتَّبَعُوا، اور پیچھے پڑ گئے، پڑھنے لگے، مَا تَتْلُ الشَّيَاطِينَ، جو شیاطین پڑھا کرتے تھے. کب؟ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَان، سلیمان علیہ السلام کی حکومت میں. اب ہوا یہ تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں ان کو بہت عروج تھا، بہت ترقی ہو گئی تھی. تو انہوں نے کیا کیا؟ اللہ کی کتاب کی طرف توجہ دینے کی بجائے جادو، ٹونے ٹوٹکے اور اس قسم کے دوسرے شغل اختیار کر لیے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب یہ دیکھا کہ لوگ ان چیزوں کے پیچھے پڑ گئے ہیں، اللہ کی کتاب چھوڑ کے جادو کی کتابیں پڑھنے لگ گئے ہیں، تو انہوں نے وہ کتابیں اکٹھی کی اور ان کو ایک طرف ڈال دیا. جب وہ بعد میں فوت ہوئے اور وہ رکھی ہوئی یا چھپائی ہوئی کتابیں پھر نکل آئیں، تو انہوں نے کیا مشہور کر دیا؟ کہ سلیمان علیہ السلام اللہ کے پیغمبر نہیں تھے، ان کی حکومت تو جادو کے زور پہ چلتی تھی. حالانکہ سلیمان علیہ السلام نے جادو کے کلا کما کرنے کے لیے وہ سب کتابیں چھپا دی تھی، اور جب بعد میں وہ کتابیں نکلی تو انہوں نے الٹا انہی پہ الزام لگا دیا. حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات کو قابو کیا ہوا تھا نا، اور ان سے بہت ذلت آمیز کام لیتے تھے، بہت سخت کام لیتے تھے ان سے. قرآن پاک میں آگے اس کی بہت تفصیلات آتی ہیں کہ بڑی بڑی انہوں نے دیگیں بنائی اور بڑے بڑے محلات بنائے اور بڑی بڑی عمارتیں بنائی، وہاں سے کام ان سے لیے تھے. تو بنی اسرائیل نے کیا مشہور کر دیا؟ کہ سلیمان علیہ السلام جادو کے زور سے یہ سب کام کرواتے تھے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانَ، سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا تھا. یہاں کفر سے مراد کیا ہے؟ جادو. ولیکن الشیاطین کفروا، لیکن شیطانوں نے کفر کیا تھا. یعلمون الناس السحر، وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے. کب کی بات ہے یہ؟ حضرت سلیمان کے دور کی بات. وما انزل علی الملکین، اور جو اتارا گیا تھا اوپر دو فرشتوں کے، کہاں پر؟ ببابلہ، بابل کے شہر میں، یعنی کوفہ میں. فرشتوں کا نام کیا تھا؟ ہاروت و ماروت، ہاروت اور ماروت. اب ان کی مزید آزمائش ہوئی. ان کو منع کیا گیا تھا کہ جادو نہ سیکھو، لیکن ان کی آزمائش کے لیے اللہ تعالیٰ نے دو فرشتے اتارے شہر میں جو لوگوں کو جادو سکھاتے تھے. وما یعلمان، اور وہ نہیں سکھاتے تھے من احد کسی کو، حتی یقولا، یہاں تک کہ وہ دونوں کہتے، انما نحن فتنتن، کہ ہم تو آزمائش کے لیے ہیں، فلا تکفر، تم کفر نہ کرو، یعنی جادو نہ سیکھو. یعنی وہ کسی کو نہیں سکھانا چاہتے تھے، وہ تو آزمائش کے لیے اترے تھے، لیکن یہ ان کی بات نہیں سنتے تھے. فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا، سیکھتے تھے ہم دونوں سے. کیا سیکھتے تھے؟ جادو سیکھتے تھے. اور کیسا جادو سیکھتے تھے؟ مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ، جس کے ذریعے شوہر بیوی میں جدائی ڈال دیتے تھے. یعنی جادو کی بھی وہ قسم اور وہ طریقہ اور وہ چیز کرتے کہ جس سے شوہر اور بیوی میں پھوٹ پڑ جائے، گھر ٹوٹے. اچھا، یہ جو بنی اسرائیل کے لوگ کیا کرتے تھے کہ میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈالتے تھے، تو یہ خاص شیطانی عمل ہے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابلیس اپنا عرش پانی پر رکھتا ہے، پھر اپنی فوجیں ادھر ادھر بھیج دیتا ہے. آپ یاد ہوگا، میں نے جب حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ آپ کو سنایا تھا، اس وقت یہ بتایا تھا کہ اس زمین پر انسانوں سے پہلے جنات بستے تھے. کہ جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو بھیجنے کا ارادہ فرمایا تو فرشتوں کے ایک گروہ کو زمین پہ بھیجا، اور انہوں نے مار مار کے جنوں کو زمین سے ہٹا کے سمندروں کی طرف، جزیروں کی طرف دھکیل دیا. تو اب شیاطین کا دربار کہاں لگتا ہے؟ پانی پر. اور وہاں سے وہ اپنے کارندے بھیجتے ہیں مختلف علاقوں میں غلط کام کرانے کے لیے. تو آپ نے فرمایا، ابلیس اپنا عرش پانی پر رکھتا ہے، پھر اپنی فوجیں ادھر ادھر بھیج دیتا ہے، اور ان میں سے سب سے زیادہ معزز اس کے لیے وہ ہوتا ہے جو سب سے بڑا فتنہ کر گیا ہے. ابلیس اس سے سب سے بڑھ کے خوش ہوتا ہے جو سب سے بڑا گناہ کر گیا ہے. چنانچہ ایک آتا ہے اور آ کر اسے بتاتا ہے کہ میں نے فلاں فلاں کام کیا، تو ابلیس اسے کہتا ہے تم نے کچھ بھی نہیں کیا. پھر ایک اور آتا ہے اور کہتا ہے میں نے آج فلاں آدمی کو اس وقت تک نہیں چھوڑا جب تک اس کے اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی نہیں ڈال دی. تو ابلیس اسے اپنے قریب کر لیتا ہے، ایک اور روایت کے مطابق اسے اپنے گلے سے لگا لیتا ہے، پھر اسے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ تم بہت اچھے ہو، اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ اس کو تاج پہنا کر سب سے اچھا کام تم نے کیا ہے جو میاں بیوی کو لڑا کے آئے ہو. تو اس سحر کو، سحر کی اس قسم کو سحر تفریق کہا جاتا ہے، اور اس میں سب سے اہم ہوتا ہے شوہر اور بیوی میں جدائی ڈالنا، لیکن بسا اوقات دوسرے رشتوں میں بھی جدائی ڈالنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. مثلاً ماں اور بیٹے کے درمیان، باپ بیٹے کے درمیان، دو بھائیوں کے درمیان، دو دوستوں کے درمیان، دو شریکوں کے درمیان بھی جدائی ڈالی جاتی. اس کی علامت کیا ہوتی ہے؟ جیسے ہر بیمار کی کچھ علامتیں ہوتی ہیں، سمپٹمس ہوتی ہیں. اس کی علامت یہ ہوتی ہے کہ محبت اچانک نفرت میں بدل جاتی وداؤٹ اینی ریزن، کوئی وجہ نہیں پتا ہوتی ہے. اچھی بھلی زندگی گزر رہی تھی کہ یکایک ایک دوسرے سے لڑائی جھگڑے شروع ہو گئے. دونوں کے درمیان بے وجہ شکوک و شبہات پیدا ہو جاتے ہیں. دونوں ایک دوسرے کا کوئی عذر اور بہانہ یا کوئی معذرت قبول کرنے کو تیار نہیں ہوتے. چھوٹی سی بات کو بہت بڑا بنا لیا جاتا ہے، رائی کا پہاڑ جس کو کہتے ہیں. بیوی کو شوہر بہت بدصورت لگتا ہے، شوہر کو بیوی بہت بدصورت لگتی ہے، وہ جو ہے نا نظر کا دھوکہ ہو جاتا ہے. یعنی وہی شکل جو اچھی لگتی تھی وہ بہت ہی بری لگنے لگتی. اور جس پہ جادو ہوتا ہے وہ اپنے دوسرے پارٹنر یا جو سپاؤس ہوتا ہے یا جو ساتھی ہوتا ہے اس کے ہر کام کو برا سمجھنے لگتا ہے. اس کے ہر کام، ہر حرکت، ہر ادا سے نفرت ہوتی. اس آپ نے دیکھا ہوگا کہ محبت میں کیا ہوتا ہے؟ دوسرے کی ہر ادا اچھی لگتی. تو اس میں نفرت میں کیا ہوتا ہے؟ کہ ہر بات بری لگنے لگتی. وما ہم بدارین بہ من احد، اس سے پھر چھوا پڑ جاتا ہے کہ شاید جادو میں اتنا زور ہے کہ اس سے یہ سب کچھ ہو سکتا ہے. فرمایا نہیں, کوئی کسی کو نقصان نہیں دے سکتا, الا باذن اللہ, مگر اللہ کے اذن سے. یعنی جادو میں کوئی طاقت نہیں, کوئی قوت نہیں, کسی کا نفع نقصان جادو کے بل پر نہیں کیا جا سکتا جب تک کہ اللہ کا اذن نہ ہو. وہ یتعلمون, اور وہ سیکھتے رہتے تھے, ما یضرهم, جو ان کو نقصان دیتا تھا. یعنی جادو سیکھتے چلے جاتے جس سے انہی کو نقصان ہوتا. جادو کا پہلا نقصان کیا ہے؟ ایمان جاتا رہتا ہے. پھر نقصان کیا ہے؟ کہ انسان جب کسی کو تکلیف دیتا ہے, کسی کو نقصان دیتا ہے, تو اس کا اپنا نقصان ہوتا ہے. جو شخص کسی پہ جادو کرتا ہے اس کے لیے دلوں میں نفرت پائی جاتی, پھر اس کی آخرت برباد ہوتی. اور خاص طور پر چونکہ یہ گھر توڑتے تھے, تو جس معاشرے میں گھر ٹوٹنے لگے وہاں کس قدر بے چینی اور کس قدر پریشانی ہو سکتی. فرمایا کہ جادو کے ذریعے کام بھی کیا لے رہے تھے, گھر توڑنے کا, اور اس کا الٹیمیٹ ریزلٹ انہیں خود دیکھنا پڑ رہا تھا کہ انہی کو نقصان ہو رہا تھا, انہی کی قوم اور انہی کی نسل تباہ و برباد ہو رہی تھی. ولا ينفعهم, اور ان کو فائدہ نہ دیتا تھا وہ. ولقد علموا, اور البتہ تحقیق انہوں نے جان لیا تھا. انہوں نے, بنی اسرائیل نے, ان کو پتا تھا, انہیں علم ہو چکا تھا. کیا؟ لمن اشتراہ, جو بھی اس کو خریدے گا, یعنی جو بھی جادو کرے گا, یا یہ ٹونے ٹوٹ کے کرے گا, یا اس کے نسخے خریدے گا, ما لہو فی الاخرت من خلاق, اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہ ہوگا, اس کی آخرت جائے گی. ولبئس ما شروا به انفسهم, کتنی بری ہے وہ چیز جس کے بدلے انہوں نے اپنے آپ کو بیچ ڈالا. یعنی جادو سیکھنے کے شوق میں انہوں نے اپنی جانیں دے دی, جہنم کمائی. لو کانو یعلمون, کاش وہ علم رکھتے ہوتے, کاش انہیں پتا ہوتا کہ یہ کتنا گھاٹے کا سودا ہے. ولو انہم آمنوا, اور اگر وہ ایمان لاتے, یعنی جادو نہ کرتے, اچھے کام کرتے, واتقوا, اور تقوی کرتے, لمثوبتم من عند اللہ خیر, البتہ ثواب پاتے اللہ کے پاس سے بہت اچھا. یعنی جادو چھوڑ کر یہ ایمان اور تقوی کی راہ اختیار کرتے تو ان کو بہت کچھ مل جاتا. جادو سے کیا ملا؟ نقصان ہی نقصان. لو کانو یعلمون, کاش وہ علم رکھتے ہوتے. اب آپ یہ دیکھ رہے ہیں, دو دفعہ آیا ہے لو کانو یعلمون, لو کانو یعلمون, کاش انہیں علم ہوتا, کاش انہیں علم ہوتا. کیا واقعی علم نہیں تھا؟ کیا نہیں جانتے تھے؟ جانتے تھے, پھر اللہ تعالیٰ کیوں فرما رہے ہیں کاش انہیں علم ہوتا؟ اس سے کیا پتا چلتا ہے؟ اصل علم کون سا ہوتا ہے؟ جس پر عمل ہو. جس علم پر عمل نہ ہو وہ علم علم ہی نہیں. یعنی علم صرف انفارمیشن اکٹھی کرنے کا نام نہیں ہے, بلکہ علم دراصل کیا ہے؟ عمل کرنے کا نام. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کاش انہیں علم ہوتا کہ ان کے ساتھ ہونے والا کیا ہے. یہ کہہ رہی ہیں کہ انہوں نے اپنی آخرت بیچ ڈالی دنیا کے بدلے. تو میجک میں بھی ہوتا ہے کہ یو ہیو ٹو سیل یور سول ٹو دا ڈیول. جی, کسی اور نے لکھا ہے کہ اولیاء اللہ کون ہے. اولیاء اللہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ کے دوست. اللہ کے دوست بننے کے لیے کیا کوئی خاص شکل بنانا ضروری ہوتا ہے؟ کوئی خاص لباس پہننا ضروری ہوتا ہے؟ کوئی خاص قسم کا کھانا کھانا ضروری ہوتا ہے؟ کسی خاص قسم کے مقام اور مکان میں رہنا ضروری ہوتا ہے؟ کوئی خاص قسم کی حرکات کرنا ضروری ہوتی ہے؟ پھر کیا کرنا ہوتا ہے اللہ کا دوست بننے کے لیے؟ دوست کون ہوتا ہے کسی کا؟ دوستی کی کیا علامت ہوتی؟ جب آپ کسی کو اپنا دوست کہتے ہیں تو سب سے پہلے چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ کے دل میں اس کی یاد ہوتی, آپ اس کو یاد کرتے ہیں, کرتے ہیں نا. پھر زبان سے اس کا نام لیتے ہیں, لیتے ہیں. پھر اس کی پسند کے کام کرتے ہیں. تو جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں ان کی بھی یہی علامتیں ہوتی ہیں کہ وہ دل میں اللہ کو یاد کرتے ہیں, ان کے دل میں اللہ کی محبت ہوتی ہے, ان کی زبان پر اللہ کا نام ہوتا ہے, وہ ہر جگہ اللہ کا چرچا کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرتے ہیں, اور ان کے عمل میں وہ باتیں ہوتی ہیں جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہوتی ہیں, اور ان کاموں کو چھوڑ دیتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہوتے. یہ ہے کرائیٹیریا ولی اللہ ہونے کا. تو یہ تین چیزیں جس کے اندر ہوں گی وہ ولی اللہ ہوگا. ٹھیک ہے, ولی اللہ ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ غیب کی خبریں بتائی جائیں یا کوئی خوابیں سنائی جائیں یا کوئی ایسی باتیں کہی جائیں کہ جو عام لوگوں کے بس میں نہ ہو. جو شخص بھی اللہ کا دوست ہوتا ہے پھر اس کی مدد کرنا اللہ کے ذمے ہوتا ہے. ظاہر ہے آپ اللہ کو یاد کرتے تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا, فَذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ, تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. جو اللہ کو راضی کرے گا, رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, اللہ اس سے راضی ہو جائے گا. اور جس سے اللہ راضی ہو جائے, جس سے اللہ محبت کرے, پھر اس کے کام سنوارنا, اس کی مدد کرنا اللہ کے ذمے ہوتا ہے. پھر ایسے لوگوں سے جو اللہ کی بات بتانے والے ہوں, اللہ کی محبت بندوں کے دلوں میں بھی ڈالنے والے ہوں, ان سے پھر نفرت رکھنا, عداوت رکھنا, ان پہ ان کو برا بھلا کہنا, یہ اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والے کام ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, سمجھ آ گئی؟ آپ بن سکتے ہیں اللہ کے ولی کہ نہیں؟ کسی اور نے لکھا ہے کہ شیاطین سے مراد کون ہے. شیاطین سے مراد یہاں وہ لوگ بھی ہو سکتے ہیں کہ جو جنات کی مدد سے جادو کرتے تھے. جی کتابیں کون سی تھی؟ وہ کتابیں جو سلیمان علیہ السلام نے پکڑ کے ضبط کر لی تھی, وہ جادو سکھانے والی کتابیں تھی. بین کر دی تھی وہ کتابیں, سفلی عمل کی جو کتابیں ہوتی ہیں اس طرح کے جنتر منتر کی اور ٹونے ٹوٹکوں کی. سوال ہے, میاں بیوی کو الگ کرنے کا ہی علم حاصل کیوں کرنے لگے تھے؟ اس کی وجہ میں نے بتائی تھی. امیجن کیجئے کوئی ایک شخص جو یہ عمل کرتا ہے کہ کسی شوہر اور بیوی کو الگ کر دے, تو اس کے پیچھے کیا ریزنز ہوتی ہیں, کیا کازز ہوتے ہیں, کیوں کرتا ہے وہ ایسے؟ ایک عام انسان کے لیول پہ سوچئے کہ ایک شخص ہے, مثلا اس کا نام ہے اے, وہ بی اور سی پہ جادو کر رہا ہے. بی اور سی از ہسبینڈ اینڈ وائف. ٹھیک ہے, اے کو کیا انٹرسٹ ہے کہ وہ بی اینڈ سی کو آپس میں الگ کرے؟ اس میں ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ اس اے کا کچھ ذاتی مفاد ہے, وہ یہ چاہتا ہے بی اور سی آپس میں الگ ہو تاکہ وہ ان میں سے کسی ایک کو اپنا بنا سکے. ٹھیک ہے, مثلاً اے کو بی میں یا سی میں انٹرسٹ ہے. اب وہ کیا چاہتا ہے کہ یہ دونوں الگ ہوں تاکہ میں اے سے یا بی سے شادی کر سکوں. مثلاً اگر اے مرد ہے اور بی جو ہے وہ عورت ہے اور سی پھر مرد ہے, تو وہ بی اور سی کو آپس میں الگ کر رہا ہے اے تاکہ وہ بی سے خود نکاح کر لے. ٹھیک, بسا اوقات حسد ہوتی ہے. مثلا اے ہو سکتا ہے کوئی ساس ہو مثلا, اور وہ بی اور سی کی باہم جو اچھے تعلقات ہیں اس کو پسند نہیں آ رہے, اور اگر بیٹا بیوی کے ساتھ بہت خوش ہے تو اس کو اچھا نہیں لگ رہا, وہ چاہتی ہے کہ بیٹے کی توجہ اس کی بیوی کی طرف سے ہٹ کے میری طرف ہو جائے زیادہ, تاکہ وہ مجھے زیادہ امپورٹینس دے. ایک ریزن یہ بھی ہوتی ہے کہ جیلسی سی ہونے لگتی ہے اپنی ہی اولاد سے. اور کیا وجہ ہو سکتی ہے, اے کیوں بی اور سی کو الگ کرنا چاہتا؟ دو خاندانوں میں انتشار پھیلانے کے لیے. بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ جائیداد کوئی وجہ ہوتی ہے, دنیاوی کوئی مفاد ہوتا ہے. اس طرح سوچا کیجئے سوالوں کو بالکل چھوٹی سطح پر کہ کوئی شخص کوئی کام کیوں کر رہا ہے. خود سے خود کوشچن بھی کیا کیجئے تاکہ آپ کو بات سمجھ میں آئے.